شہید بہت بے بسی کے عالم میں، بہت مظلومیت کے عالم میں شہید ہوئے، اور جب وہ شہید ہوئے تو ان سے کہا بھی گیا کہ آپ کی شہادت سے زیادہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے. جب وہ قید میں تھے اپنے گھر میں، صرف ایک سپاہی باہر کھڑا تھا اور کچھ نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی، صرف ایک سپاہی باہر کھڑا تھا، اور مرجائے تکلیف اپنے گھر میں قید تھا، کوئی اس کو چھڑانے والا نہیں تھا. مظلومیت تھی، بہت سخت مظلومیت تھی. ان سے کسی نے جا کر کہا، جنہوں نے سنایا مجھے، وہ شہید صدر کے شاگرد تھے، قم میں تدریس فرماتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ استاد کے پاس کوئی گیا اور اس نے جا کر کہا کہ آپ شہید ہو جائیں گے لیکن اس قوم کے مقدر کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو انہوں نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ برسوں تک میری شہادت کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو انہوں نے فرمایا پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے جد امجد کے راستے پہ چل رہا ہوں. میرے جد امجد نے ایک راستہ طے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر دور میں کچھ خدا کے ماننے والوں کو اپنا خون قربان کرنا ہو، اس سے خدا کا دین زندہ رہے گا. ملت عراق کو فوری کامیابی نہیں آئے گی، لیکن عراق میں دین زندہ رہے گا، اور اس دین زندہ رہنے کے نتیجے میں پھر دین کو کامیابی نصیب ہوگی. یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری رہے گا. یہ شہید صدر کی شہادت 1982 میں ہوئی. اس کے بعد آنے والے زیادہ تر علماء جو مجاہدانہ زندگی گزار رہے تھے، وہ شہید صدر کو آئیڈیالائز کر رہے تھے، ان کو اپنی زندگی میں نمونے عمل کے طور پہ دیکھ رہے تھے. بلا شک و شبہ قائد شہید ان لوگوں میں سے ایک تھے کہ جو شہید صدر کو آئیڈیالائز کر رہے تھے اور ان کو اپنے لیے اسوہ حسنہ عصر حاضر کے اندر سمجھا کرتے تھے. ایک عجیب، شاید آپ اتفاق کہیں، لیکن قائد شہید کی شہادت کے بعد تہران میں کانفرنس ہو رہی تھی شہادت کے مرتبے اور رتبے کے اوپر. اس کانفرنس کے اندر بعد میں ہونے والے ایک اور شہید نے، جن کا تعلق بھی عراق سے تھا، ایک اور جملہ ارشاد فرمایا. وہ جو شہید تھے، وہ شہید سید محمد باقر الحکیم تھے. انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شہید باقر الحکیم نے اس کانفرنس کے اندر ایک تقریر فرمائی، اور اس تقریر کے اندر ارشاد فرمایا کہ قوم دشمن کے ساتھ مقابلے کے سلسلے میں، اللہ کے ماننے والے دشمن کے ساتھ مقابلے کے نتیجے میں ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ دشمن جانتا ہے کہ شہید کیے بغیر مقابلہ نہیں جیت پائے گا، اس کو شہید کرنا پڑتا. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شاید ہی کسی دور میں خدا کا دشمن ایسا بے وقوف ہو کہ اسے نہ پتا ہو کہ شہید کرنے سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. میرے خیال میں ہر دور میں اللہ کا دشمن اتنا مکار ضرور رہتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں ماروں گا تو یہ میرے فائدے میں نہیں جائے گا، یہ میرے نقصان میں جائے گا. لیکن ایک مجبوری ہوتی ہے جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے کہ مارے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا، اس خاطر وہ مارنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور شہید باقر الحکیم نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ اگر عراق کے اندر صدام حسین کے پاس شہید صدر کو شہید کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا تو شہید نہ کرتا، اور پاکستان کے اندر اگر پاکستان کے ظالموں کے پاس علامہ عارف حسین حسینی کو شہید کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا تو شہید نہ کرتا. اس کا مطلب یہ کہ شہید اپنی سیاست کے نتیجے میں اور ان شخصی اوصاف کے نتیجے میں، جس کی طرف میں اشارہ کروں گا آپ کی خدمت میں، ایک ایسے درجے پہ پہنچ گئے تھے، گویا انہوں نے دشمنوں کو ایک ایسے درجے پہ پہنچا دیا تھا جہاں دشمنوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ زندہ رہے تو ہمارا کام ختم ہو جائے گا اور ان کو شہید کرنا پڑے گا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ جب ان کو ماریں گے تو ایک نئی لہر اٹھے گی، ایک ایسی لہر اٹھے گی جو برسوں زندہ رہے گی، اور یہ اس کی نشانی ہے جو آپ یہاں بیٹھے. 30 سال گزر گئے، 30 سال، پوری نسل 30 سال شمار ہوتی ہے تاریخ کے اندر. بچے جوان ہو جاتے ہیں، جوان بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں. 30 سال میں جو مثلاً آج جو جوان ہے، وہ تو اس نے شہید کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن ان کا خون باقی رہا، ان کا اثر باقی رہا. اور عجیب بات یہ ہے کہ شہید صدر نے وہ بات کہی جس کو علامہ عارف حسین حسینی گزارا رہے تھے، پھر علامہ عارف حسین حسینی شہید ہوئے اور باقر الحکیم نے وہ بات کہی، پھر کچھ عرصے کے بعد باقر الحکیم بھی شہید ہوئے، وہ بھی شہید ہوئے۔ تو یہ شاید میرا اپنے خیال ہے تشیع کے افتخارات میں سے ایک فخر یہ ہے کہ یہ مکتب شہدا کا مکتب ہے، اس میں امامت شہادت کے نزدیک ہے اور امامت کے ماننے والے بھی شہادت کی آرزو کرنے والے ہیں، تمام شہدا کے ارواح کی بلندی کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، شہادت کے پیغام کو باقی جاری و ساری رکھنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب یہ ہے کہ علامہ شہید عارف حسین حسینی اور اس قسم کے شہداء کے اندر کیا خاص بات ہوتی ہے؟ بہت لوگ شہید ہوتے ہیں، نامی گرامی لوگ شہید ہوتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی شہادتوں کا دلوں کے اوپر ایسا کوئی اثر چھٹا ہو۔ آپ نے اپنی اس چند سال کے اندر جو پاکستان میں کراچی میں شہادتیں ہوئی ہیں، ان میں اس بات کو شاید ملاحظہ کیا ہوگا، اور آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ شاید ہی کسی شہادت کا اثر ایسا ہوا ہو، کراچی کی بات کر رہا ہوں، جیسے استاد ستے جعفر کی شہادت کا اثر لوگوں کے دل و دماغ پہ ایک اثر ہوا ہے۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کسی شہید کی شہادت کا گرچہ نامی گرامی ہو زیادہ اثر نہیں ہوتا، اور کسی شہید کی شہادت کا بے پناہ اثر ہوتا؟ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، 30 سال کے بعد بھی ہم اس شہید کے نام کو یاد کر رہے ہیں، تو اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی تعلق، شاید براہ راست تعلق، اس شہید کے اوصاف سے ہوگا، اس شہید کے درجات سے ہوگا۔ دنیا میں درجات لوگوں کو ملتے رہتے ہیں۔ آپ کو اور ہمیں ایک بات پتہ ہے، شاید یقین نہ ہو، شاید دلوں میں بات نہ اتری ہو، لیکن ہمیں کم سے کم پتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ٹائٹل حقیقت نہیں رکھتا۔ دنیا کے سارے عناوین اعتباری ہوتے ہیں، یہ ہم نے بنائے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ اور میں کسی آدمی کو دولت مند کہتے ہیں، کیا عند اللہ دولت مند ہونا کوئی عنوان ہے؟ اللہ کے نزدیک دولت مند ہونا کوئی عنوان ہے؟ نہیں۔ ہم کسی کو صدر بناتے ہیں، خدا کے نزدیک صدر ہونا کوئی عنوان ہے؟ یعنی مثلا جب میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں عنوان ٹائٹل، تو مثلا میں سوچوں کہ چونکہ یہ صدر ہے، قبر میں اس کے ساتھ کچھ اور ہوگا، نہیں ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے دنیا کا کوئی عنوان حقیقت نہیں رکھتا، کہ سب کے سب جعلی ہیں، سب جعلی، یعنی ہم نے اس کو سیٹل کیا، ہم نے اس کو بنایا۔ جعلی کا مطلب آرٹیفیشل بھی لے سکتے ہیں آپ یہاں پر، لیکن کنفرم یہ ہے کہ ہم نے ان کو بنایا اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر عنوان کون سے ہیں؟ عنوان وہ ہیں جو خدا نے بنائے۔ خدا ممتاز قرآن کریم میں عناوین دیتا ہے انسانوں کو، اگر ہم انسان وہ عنوان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو خدا نے قرآن میں لکھے ہیں، ہاں پھر قبر میں فرق پڑے گا، پھر قبر میں فرق پڑے گا، ورنہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ یہاں پہ صدر، میں یہاں پہ صدر بن جاؤں، حتیٰ مثلا ذاکر بن جاؤں، خطیب بن جاؤں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، عناوین کچھ اور ہیں۔ جو خدا نے عنوان بنائے وہ کیا ہیں؟ خدا نے صابرین بنائے، متقین بنائے، محسنین بنائے، عابدین بنائے، یہ خدا نے بنائے، راکزین، ساجدین، یہ بنائے خدا نے بنائے، باقی ہمارے بنائے ہوئے ہیں، ان کو ہم بناتے رہیں گے، بگاڑتے رہیں گے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کا جو اصلی ہم و غم ہے آج کی دنیا میں، وہ ان عناوین پر ہے جو ہم نے خود بنائے، جن کے اعتباری ہونے کا، یعنی حقیقت نہ ہونے کا ہم سب کو یقین ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے پیچھے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ تو مثلا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ جو شہداء محترم ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو دنیا کے عناوین سے گزر گئے، انہوں نے خدا کے عناوین کو اہمیت دی۔ اور ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اور آپ بھی ایسے ہو سکتے ہیں، ہم اور آپ بھی ایسے ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی سطح میں دنیا کے عناوین سے گزر جائیں، اور خدا کے جو ٹائٹلز ہیں، خدا نے جو صفتیں بتائی ہیں، اگر ہم ان کے اوپر محنت کرنے لگیں، ہم بھی ایسی بن جائیں گے۔ کون سے ایسے عنوان ہیں جن کے اوپر مثلاً شہید علامہ عارف حسین حسینی نے محنت کی ہوگی، جس کے نتیجے میں ان کو یہ مقام یہ درجہ نصیب ہوا. اور میں کہیں اور پہ عرض کر رہا تھا تو اس کو بات اس بات اس نقطے کو آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ شاید ہی امام خمینی نے اپنی زندگی میں پانچ بندوں کو بھی اپنا بیٹا کہا ہو، پانچ کو بھی نہیں کہا، میرا اپنے خیال ہے. ایک علامہ شہید مرتضیٰ مطہری کو انہوں نے کہا تھا اپنا بیٹا، دوسرا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ان کو کہا علامہ عارف حسین سے، مجھے نہیں یاد کوئی تیسرا چوتھا بھی کہا ہو، لیکن شاید کہا ہو تو کم سے کم پانچ چھ تو نہیں ہیں، شاید ایک دو کوئی اور بھی ہوں. ایک شہید مرتضیٰ مطہری تھے اور ایک شہید علامہ عارف حسین حسین، تو کوئی تو خاص بات ہوگی. اتنا بڑا عارف، اتنا بڑا عالم، مجاہد، زاہد، عابد، وہ آ کر ان کو اپنا بیٹا تعبیر فرمائے، کیا خاص بات ہونی چاہیے؟ جو بات سمجھ میں آتی ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب شاید آپ کہیں کہ بات تکرار ہو رہی ہے، لیکن پہلا عنوان یہی ہے کہ دنیا کے کسی عنوان کی پرواہ نہ کرو، پورے خلوص سے سب خدا کے لیے کام. سب سے بڑی محنت یہی ہے، سب سے بڑا کام جو زندگی میں کرنے کا ہے وہ یہی ہے. کیوں؟ اس کے بعد پھر کوئی ثواب ملتا ہے، اس کے سوا کوئی ثواب ہے ہی نہیں. مثلاً اگر فرض فرمائی میں ایک سال روزے رکھوں اور خدا کے لیے نہ ہوں تو کوئی ثواب ہے کیا؟ نہیں. اگر میں ہر روز 100 رکعت نمازیں پڑھوں اور خدا کے لیے نہ ہوں تو کوئی ثواب ہی نہیں، کام ہی ختم ہو گیا. پہلی شرط یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان خدا کے لیے کرے. تو جو بات سمجھ میں آتی ہے، شہید علامہ عارف حسین حسینی اور ان جیسے شہدا کے اندر اور ایسے بزرگواروں کے اندر، وہ یہ کہ یہ لوگ دنیا سے نکل کر صرف خدا متعال کے لیے کام کرنا چاہتے تھے. کیا نشانی ہوگی اس کی جس کو ہم بھی سمجھ سکیں، ہم بھی اپنی زندگی میں عمل کر سکیں؟ دنیا کی کوئی لالچ کسی کی رائے کو تبدیل نہ کرے، دنیا کا کوئی فائدہ انسان کے راستے کو تبدیل نہ کرے. ہاں پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خدا کے لیے کام کرنے والا ہے. دنیا کی کوئی لالچ اس کے ارادے کو تبدیل نہیں کرتی، دنیا کی کوئی خواہش اس کے کام کو تبدیل نہیں کرتی. مثلاً چھوٹی سی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جن لوگوں نے ان کے ساتھ سفر کیے، آپ جانتے ہیں سفر میں انسان کے جو اندر کے کمالات یا نقائص ہوتے ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس روایات کے اندر بھی موجود ہے. جن لوگوں نے ان کے ساتھ سفر کیے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی میں اتنے شدید تھے کہ کیسا ہی کوئی معرکہ ہو، اگر ان کو یہ احساس ہو کہ خدا کے لیے ان کو یہ کرنا ہے تو کوئی بھی مصلحت تو اسے ختم کریں گے، اور وہ کریں گے جو خدا کے دین کی خاطر اس وقت انجام دینا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بہت دیکھنے میں بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن سارا فرق اسی پہ بنتا ہے. اب مثال بڑے سطح کے اوپر اگر ایک مثال لیں تو جس زمانے میں امام خمینی پیرس میں تھے، اب یہ بات ہے تقریباً 77-78 کی، اس زمانے میں لائیو ٹیلی ویژن ہونا بہت مشکل کام ہوتا تھا. اس زمانے کی دو چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو لائیو آتی تھیں، اگر آپ کو وہ زمانہ یاد ہو، بعض کو تو یقیناً یاد ہوگا، تو بہت سالوں میں شاید کوئی دو تین چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی تھیں، ورنہ کچھ لائیو نہیں آتا تھا. اس زمانے میں 77-78 میں جب وہ فرانس میں تھے تو کسی نے یہ انتظام کیا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کی جائے آیت اللہ خمینی کی تقریر. بہت بڑی بات تھی کسی انقلابی لیڈر کے لیے کہ بھائی اس کی تقریر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو جائے دنیا کے اندر، تو بہت بڑی بات تھی. اب وہ پیرس میں جہاں پہ رہ رہے تھے، وہ چھوٹا سا ایک گھر تھا، اس کا ایک صحن تھا، وہاں پہ ایک سیب کا درخت تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر پھر وہاں پر وہ لوگوں سے ملتے ملاتے تھے اور جو بھی تقریر کبھی کرنی تھی وہ کیا کرتے تھے. تو وہ دستور کے مطابق آ کر اس درخت کے کنارے بیٹھ گئے اور ان کو وہاں پہ وہ تقریر کرنے کا موقع ملنا تھا. اب اس تقریر نے لائیو ہونا تھا. اچھا وہ جو وہاں پہ سیٹ اپس تھے، وہ ظاہر 77-78 کے زمانے کے سیٹ اپس، ان کو دیر لگ گئی اپنے سیٹ اپ کو ارینج کرنے میں کہ وہ لائیو ہو سکے، سیٹلائٹ پہ جا سکے. تو تو دیر ہو گئی اور علامہ بیٹھے رہے، انہوں نے جو تقریر کرنی تھی تھوڑی بہت، لوگوں سے ملنا ملانا تھا وہ مل لیا، اور انتظار ہو رہا تھا کہ اب تقریر شروع ہونے والی ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے گرین سگنل کیا کہ اب آپ کی تقریر لائیو ہو گئی۔ جیسے انہوں نے تقریر کے لیے لائیو ہونے کا سگنل کیا، انہوں نے چار پانچ منٹ بات کی اور اس کے بعد کہنے کے مجھے جانا۔ تو جو اطراف میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا حاجی آغا یہ موقع آپ کو سالوں کے میں ایک دفعہ ملے گا کہ آپ کی تقریر لائیو ہو رہی ہے، پوری دنیا میں آپ کے انقلاب کا پیغام، اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، اب نماز کا وقت، اب نماز کا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہر جگہ کیسا ہو سکتا ہے کہ چند منٹ نماز کو دیر سے پڑھ لیں تاکہ یہ موقع ضائع نہ ہو، چونکہ اس کے نتیجے میں کروڑوں لوگ نماز پڑھ لیں گے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، خدا کی بندگی کے مقابلے میں کوئی چیز قبول نہیں۔ جس دن کوئی آدمی یہ فیصلے کر لے، اس دن خدا اس کا نام بلند کر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان یہ فیصلے کر لے کہ اس کا ٹکراؤ ہو، دیکھیے ٹکراؤ نہ ہو، کوئی خدا کو برتری دے دے، یہ آسان ہے۔ ٹکراؤ میں چھوٹی موٹی چیز ہو، خدا کو اہمیت دے دے، یہ بھی آسان ہے۔ ہم جیسوں کے لیے یہ بھی مشکل ہے، حقیقت یہ ہے، ہم نے کہ ہمارے لیے یہ بھی مشکل ہے۔ لیکن کوئی بڑی چیز ٹکراؤ میں آ جائے، جس کے لیے آپ نے سالوں محنت کی ہو، جس کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہا ہو، اور اس موقع پر کوئی اسے چھوڑ دے اور خدا کے دین کو لے لے، یہ بڑی بات۔ یہاں سے بڑائی شروع ہوتی ہے، اور یہ بڑائی لگتا ہے کہ علامہ شہید عارف زین حسینی کے اندر بھی آ چکی تھی، لہٰذا ان کے کئی واقعات موجود ہیں۔ ایک واقعے کا میں اپنی آنکھوں سے شاہد رہا ہوں کہ کبھی وہ ایک جگہ پہ تشریف لائے، وہاں پہ لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، جو بہت بلند و بانگ نعرے لگا رہے تھے، دعوے کر رہے تھے تیرے فرمان پر جان بھی قربان، یہ اور وہ۔ تھوڑی دیر کے بعد علامہ نے دیکھا کہ شام کا وقت ہے، عصر کا وقت بیت رہا ہے، اور وہ جو نعرے لگانے والے تھے وہ اب نماز ظہر و عصر پڑھ رہے، تقریر فرما رہے تھے۔ اسی ڈائس پہ کھڑے ہو کر ان لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ اگر تم میرے حکم پہ جان قربان کرنے والے تھے تو خدا کے حکم پہ نماز اول وقت کیوں نہیں پڑھی؟ اس کا مطلب ہے تم میرے حکم پہ جان قربان نہیں کرنے والے، تم نے خدا کے حکم کی خاطر مجھے لیا تھا نا، تو خدا کے حکم کو کیوں ترجیح نہیں دی، پھر نماز کیوں نہیں پڑھی اول وقت؟ تو احسان محترم، پہلی چیز یہی سمجھ میں آتی ہے، خدا فرسٹ، خدا پہلے۔ البتہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے، خدا پہلے نہیں ہے، خدا ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن ہم دنیا والوں کی خاطر خدا پہلے بعد میں کچھ اور، جبکہ ہمیں جب پتہ ہے بعد میں کچھ ہے ہی نہیں، صرف خدا ہی ہے۔ تو یہ ان کی شخصیت کا ایک معرکہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ دوسری بات جو بہت اہم سمجھ میں آتی ہے ان کی شخصیت کے اندر، احسان محترم، بہت مشکل ایک کام ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جو بچپنے سے دیندار، بچپنے سے یا لڑکپن سے دیندار رہے ہیں، بچپنے کا کیا بھروسہ، لڑکپن سے دیندار رہے ہیں، اس دینداری کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے بہت ساری ایسی چیزیں آسان ہو جائیں گی جو دوسروں کے لیے مشکل رہی ہوں گی۔ مثلا آپ سے اگر کوئی کہے نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ، اب آپ نماز نہ پڑھیں، میرے خیال میں کافی مشکل ہوگا کہ اب نماز نہ پڑھیں۔ تو یہ جو ہم دیندار ہیں، ہمارا امتحان کہاں پر ہے؟ میرا اپنے خیال ہے دینداروں کا امتحان عادات پہ نہیں ہے، دینداروں کا امتحان کہیں اور ہے۔ کہاں پر امتحان ہو سکتا ہے؟ یہ دوسری صفت میں بیان کرنے کی طرف جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ قرآن کریم میں ایک آیہ کریمہ ہے، اور وہ آیہ کریمہ فرماتی ہے کہ جنت میں مومنین بیٹھے ہوں گے، اور یہ جو مومنین بیٹھے ہوں گے، ہم نے ان کے دلوں سے بغض اور کینے کو نکال دیا، ہم نے ان کے دلوں سے بغض اور کینے کو نکال دیا، اور یہ جو بیٹھے ہوں گے یہ بھائیوں کی طرح اور دوستوں کی طرح، الاخلاء، دوستی ان کی بہت اچھی صمیمی دوستی ہو جائے گی۔ میں نے ایک آیہ کریمہ جب کسی جگہ پہ پڑھی تو اس نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں جنت تک لے کر جائیں گے، پھر جنت میں خدا ہم لوگوں کے دلوں سے یہ سب نکالے گا۔ تو میں نے اس کو عرض کیا کہ ہاں، مطلب یہی ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں اپنی جنت بنا لیں گے، کچھ لوگ دنیا میں اپنی جنت بنا لیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں اس بغض کو اپنے دلوں سے نکال دیں۔ ہمارے پاس آئے کریمہ ہے، روایات میں مقرر یہ مفہوم ہے کہ موت سے پہلے موت اختیار کر لو، موت سے پہلے مر جاؤ۔ یہ کیا مطلب ہے موت سے پہلے مر جاؤ؟ موت، اگر میں بہت عامیانہ اور معذرہ عوامی جملہ استعمال کروں، اردو میں عامیانہ ذرا منفی زیادہ ہو جاتا ہے، وہ موت در حقیقت ایک لانڈری ہے کہ جو انسان کی روح کی کثافتوں کو دھو دیتی ہے، اور انسان اس دھلائی کے بعد ایک پاکیزہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کپڑے کے اوپر گند اتنا ہو جو لانڈری سے دھل سکتا ہو تو موت دھو دیتی ہے، اتنا نہ ہو، اس سے بھی زیادہ ہو تو برزخ دھوتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر قیامت کی دوزخ کی آگ دھوتی ہے۔ اب اس سے زیادہ برا نہ ہو ورنہ دوزخ میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ تو یا موت دھو دے گی یا برزخ میں دھلے گا، یا پھر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، وہ دو سے بھی خدا بچائے، لیکن تیسرا پھر مرحلہ بڑا خطرناک ہے کہ وہ دوزخ کی آگ میں دھلے گا۔ کچھ لوگ اپنی موت سے پہلے اس موت کا سامان تیار کر لیتے، ہر چیز کو دھو دھلا کے صاف کر لیتے۔ جو جنت میں دوسرے لوگ بغض و کینہ سے نجات پائیں گے، یہ لوگ دنیا میں نجات پا لیں، ان کے دل صاف ہو جاتے۔ اگر ایسا ہو، اس حالت کو ہم لوگ تعبیر کر سکتے ہیں شرح صدر۔ شرح صدر کا مطلب ہوگا سینے کا کھل جانا۔ سینے کا کھل جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر تحمل بڑھ جائے گا، اور یہ جو تحمل ہوگا، ہم لوگ اردو میں دونوں اصطلاح کو ساتھ استعمال کرتے ہیں، صبر و تحمل، صبر و تحمل۔ ظاہر تحمل صبر کا نتیجہ ہے، جب کسی انسان کے اندر صبر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر تحمل آ جاتا ہے، صبر و تحمل۔ لہٰذا ہمارے پاس دعائیں بہت زیادہ ہیں جس کے اندر صبر کی خدا سے درخواست کی گئی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، قرآن کریم میں دعا کو بیان کیا گیا۔ تو یہ جو ٹائٹلز ہمارے پاس بنے وہ صابرین بنے، شرح صدر رکھنے والے بنے۔ دوسری کوالٹی جو علامہ شہید عارف حسین حسینی کے اندر سمجھ میں آتی ہے وہ تحمل کی کوالٹی، جو ظاہر ہے کہ ان کی ذات صبر سے حاصل ہوئی ہوگی، تحمل بہت زیادہ تھا، اور اس تحمل کے نتیجے میں جو صبر کا نتیجہ تھا، خدا متعال نے ان کے دل کو محبوب کر دیا تھا لوگوں کے۔ ایک عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ روایت میں ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ظلم کریں گے، بعض لوگ حق پہ ہوں گے، بعض حق پہ ہوں گے لیکن اپنے تحمل نہ رکھنے کی وجہ سے ان کا حق قبول نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگ ظلم پہ ہوں گے لیکن تحمل ہونے کی وجہ سے ان کے ظلم کو کوئی برا نہیں سمجھے گا۔ بعض لوگ ظالم ہوں گے، بعض لوگ عادل ہوں گے، بعض لوگ عادل ہوں گے زبان کے اچھے نہیں ہوں گے، تحمل ان میں نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ان کے عدل کو لوگ قبول نہیں کریں گے، ان کے عدل کو قبول نہیں کریں گے۔ بعض لوگ ظالم ہوں گے لیکن متحمل ہوں گے، تحمل ان کے اندر بہت ہوگا، لوگ قبول کر لیں گے، لوگ چھوڑ دیں گے۔ اس سے میں کیا نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں؟ اس سے نتیجہ نکالتا ہوں تحمل کی اہمیت، کہ اس کا اثر کتنا ہے۔ اچھا، اگر کسی کو واقعاً قائد بننا ہے، واقعاً لیڈر بننا ہے، تو ایک کوالٹی جو دوسری کوئی لائے یا نہ لائے، ایک تو لانی پڑے گی اس کو، وہ تحمل ہے۔ اور اگر وہ لیڈر 80 کے دہائی میں بنا ہو اور قوم کا پہلا بڑا لیڈر ہو، ان سے پہلے بھی نامی گرامی لوگ آئے تھے، سید محمد دہلوی صاحب تشریف لائے ظاہر، اور اس کے بعد علامہ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہم تھے، اس زمانے میں اور بڑے لوگ تھے، لیکن ایک سیاسی پلیٹ فارم بنے اور قوم کی رہنمائی کے لیے کھڑے ہوں اور بعض ایسے اقدامات کریں جو قوم کو بالکل سمجھ میں نہ آتے۔ 1988 میں ان کی شہادت سے کچھ پہلے 1987 میں ایک دفعہ پاکستان آیا، اس زمانے میں ایران میں ہوتا تھا، جب پاکستان آیا تو وہاں پر ایک صاحب بیٹھے تھے جو ایک علامہ عارف شاہ حسینی کے اوپر ایک اعتراض کر رہے تھے. اب آج تو میرا نہیں خیال کوئی اعتراض کرے گا، اس وقت کے اوپر اس زمانے میں اعتراض کر رہے تھے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے یہ جو انہوں نے قرآن و سنت کانفرنس کی ہے، یہ اب آج شاید اتنا ہمارے لیے آسان ہو اس کو سمجھنا، شاید اس زمانے میں مشکل ہوگا. تو کہیں گے یہ جو انہوں نے قرآن و سنت کانفرنس کی تو سنیوں کا کام ہے، انہوں نے کیوں کی؟ اگر یہ شیعہ ہوتے تو کیا یہ قرآن و سنت کانفرنس کرتے؟ یہ الزام کون لگا رہے ہیں؟ یہ اہل بیت کے چاہنے والے لگا رہے ہیں. اپنی اس زمانے میں جب آپ، شاید یہاں پر آپ میں سے کچھ لوگ تو تشریف فرما ہیں یقیناً کہ جو جانتے ہوں گے، 84 میں جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے یہاں پر کراچی، تو ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے ان کے بارے میں کہ لوگ کہتے تھے یہ یالی مدد کے منکر ہیں. تو کوئی کہتا تھا یالی مدد کے منکر ہیں، کوئی کہتا تھا پتہ نہیں شیعہ ہیں بھی یا نہیں ہیں، کوئی یہ کہتا تھا یہ جو انہوں نے قرآن و سنت کا پرچم اٹھایا نا، یہ یہی بتا رہا ہے کہ غلط آدمی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، جب کسی کے بارے میں ایسی باتیں ہوں، اس کا تحمل کس درجے کا ہونا چاہیے؟ اس کا تحمل کیا ہوگا؟ اور آج الحمدللہ رب العالمین بہت آسانی ہے، حقیقت یہ ہے کہ بہت آسانی ہے. آج مثال کے طور پر یہیں اسی مسجد کے اندر آپ نے گزشتہ 30 سال میں جو تبدیلیاں آئی ہوں گی وہ ملاحظہ فرمائی ہوں گی. مسجد خیر العمل کے اطراف میں ہماری رہائش تھی، اور وہاں پر جب ماہ رمضان کے دروس رکھے تھے تو 6 آدمی آتے تھے، 4-5 ریگولر، 1-2 ارریگولر، 6 آدمی 5 آدمی وہ آتے تھے درس سننے کے لیے. اور نمازوں میں کتنے لوگ آتے تھے اور کیا ہوتا تھا وہ چھوڑ دے، قصہ کیا تھا. اس زمانے میں کوئی لیڈر بنے اور قوم کی سطح فکری کا یہ عالم ہو اور وہ تحمل کرے، اور اس کی مالی اعتبار سے کیا بے بسی ہو، ساتھی نہ ہونے کے معاملے میں کیا بے بسی ہو، وسائل نہ ہونے کے معاملے میں کیا بے بسی ہو، دشمنوں کی طاقت کتنی ہو. ضیاء الحق کا دور، اگر اس کو تحمل کا بادشاہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ نہیں کر سکتے تھے. بہت تحمل دکھایا، اور شاید خدا متعال نے تحملات کے نتیجے میں جو انہوں نے برداشت کیے، خدا متعال نے ان کو اتنا بڑا درجہ نصیب کیا. ایک عجیب قانون ہے جو آپ کی خدمت میں ایک عالم سے سن کے عرض کر رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ قرآن کریم میں ایک عنوان دیکھیں، انبیاء کے واقعات جتنی جگہ بیان ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر نہ کہوں سینکڑوں جگہ تو دسیوں جگہ تو ہوئے ہی ہیں، قرآن کریم نے ایک ایک واقعے کو کئی کئی دفعہ بھی بیان کیا ہے، تو بہت دفعہ بہت جگہوں پر یہ جملہ آیا ہے کہ ہمارے نبی آئے اور لوگوں نے ان کی تکذیب کی. تکذیب نہ ماننے سے بڑھ کر ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی نہیں مانتا تو کہتے ہیں میں نہیں مانتا آپ، دوسرا مسلمان میں تکذیب کرنا. تکذیب کرنا کیا مطلب ہے؟ کہنا تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ کا. تکذیب اسے کہتے ہیں، کس سے نکلا، کس مطلب جھوٹ، تکذیب یعنی دوسرے کو کہنا کہ تم جھوٹے ہو. تو خدا نمتال اپنے انبیاء کے مقابلے میں جو دشمنوں کی حرکتیں تھیں ان کو بیان کرنے میں جو سب سے زیادہ جملہ دہراتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی گئے اور سامنے والوں نے ان کی تکذیب کی. قتل کو بھی بیان کیا ہے کہ ہمارے انبیاء کو قتل کیا گیا، اس کو بھی بیان کیا ہے ہمارے انبیاء کے اوپر سختی کی گئی، لیکن سب سے زیادہ جس بات کو بیان کیا ہے وہ یہ کہ میرے نبی کی تکذیب کی. اچھا، خدا تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے، ان عالم سے سنتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ جب تم حق پر ہو اور تمہیں 100% پتہ ہے کہ حق پر ہو، پھر تمہاری کوئی تکذیب اور تذلیل کرے. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، میں خود حق پہ نہیں ہوں، مثلاً میں جانتا ہوں 50% میں صحیح ہوں، 50% سامنے والا صحیح ہے، قانون وہاں کا نہیں ہے. ایک دفعہ میں کہتا ہوں 70% میں صحیح ہوں، 25% یہ بھی صحیح ہے، شاید قانون یہاں پہ بھی نہیں ہے. قانون کہاں پر ہے؟ جہاں میں یہ کہوں کہ میں غلط بھی ہوا تو شاید 5% یا 10%، تھوڑا سا شاید میں غلط ہوں گا کیونکہ معصوم نہیں ہوں، غلطیاں کرتا ہوں، لیکن اصل اور بنیاد میں غلطی میری نہیں ہے. اگر کوئی انسان اس یقین پر آ جائے، اس کے بعد وہ دیکھے کہ اس کو کھلے عام جھٹلایا جا رہا ہے، کھلے عام اس کو تکذیب کی جا رہی ہے، کھلے عام اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے. دو باتیں ہو گئیں. پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو ایویلویٹ کرے، اپنی قیمت لگائے اور کہے کہ میں اللہ کے حضور کہنے کو تیار ہوں کہ میں 90% سے زیادہ حق پر مثلا ہوں، اور اس کے بعد سامنے والے جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ حق پر ہے. ممکن ہے سامنے والوں کے لیے شبہ ہو، شبہ کی صورت میں قانون نہیں آئے گا. کہاں پر آئے گا؟ جب سامنے والوں کو پتا ہو کہ بندہ حق پر ہے. اگر یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، مجھے یقین ہے کہ میں حق پر ہوں اور سامنے والوں کو پتا ہے کہ میں حق پر ہوں، پھر مجھے جھٹلا رہے ہیں، تو عزیزان محترم اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے نا اور وہ صبر کر لے، تو جو خدا اسے نصیب کرے گا یہ کما نہیں سکتا، کما کے حاصل نہیں کر پائے گا. اگر کوئی کسی ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ جانتا ہو کہ وہ حق پر ہے اور اس کو پتا ہو، سامنے والوں کو بھی پتا ہے کہ میں حق پر ہوں، پھر بھی جان بوجھ کے میری تکذیب کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسی پوزیشن کہ وہ صبر کر لے اور کہے ٹھیک ہے میں خدا کی خاطر صبر کروں، تو پھر یقین مانیے جو اس کو درجات ملنے والے ہیں وہ قابل شمارش نہیں ہیں. یہ نہیں کما سکتا، صرف خدا ہی دے سکتا. مجھے یوں لگتا ہے جیسے علامہ شہید عارف حسین حسینی نے یہ تحمل دکھا دیا. ان کو پتہ تھا کہ میں حق پر ہوں، ان کو پتہ تھا کہ سامنے والے سمجھ رہے ہیں کہ میں حق پر ہوں، میں دنیا کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں. ہم کبھی دین کے لیے کام کرتے ہیں، ہم کبھی دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم مکس ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کتنا دین کے لیے کتنا دنیا کے لیے. اگر کبھی پتہ ہو کہ دین کے لیے ہے، سامنے والوں کو بھی پتہ ہو کہ دین کے لیے ہے، پھر آئیں تکذیب کریں. انہوں نے اپنے لیے بہت بڑا گڈھا کھودا، اس آدمی کا انعام میں نے عرض کیا، یہ پھر کاؤنٹ نہیں ہو سکتا. مجھے بھی لگتا ہے جیسے علامہ شہید عارف حسین حسینی اس درجے پہ آ گئے، ان کی تکذیب ہوئی ہے، ان کی شخصیت کو کچلا گیا تھا، اور کچلنے والے بھی بظاہر دشمن نہیں تھے. اب اس کو شمار کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا کہ کن کن لوگوں نے کچلا تھا، لیکن بہرحال وہ دشمن بظاہر نہیں تھے کیونکہ انہوں نے کچلا تھا. اور علامہ شہید عارف حسین حسینی کو خدا نے وہ مقام دیا، اور جو یہ کرے گا پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تیسری بات اور آخری بات اس سلسلے میں، پہلی بات وہ یہ کہ خدا کی خاطر کیا، دوسری بات یہ کہ صبر و تحمل دکھایا، تیسری بات کہ قربانی دینے سے گریز نہیں کیا حق بولنے کی خاطر. کمپرومائز کرنا دنیا کا آسان کام ہے جس کا نتیجہ بہت سخت ہے، مقاومت دکھانا دنیا کا سخت کام ہے جس کا نتیجہ اچھا ہے. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، یا کمپرومائز کریں جو کام آسان ہے نتیجہ بہت سخت، یا مقاومت دکھائیں کام سخت ہے نتیجہ بہت اچھا ہے. علامہ شہید عارف حسین حسینی نے کمپرومائز نہیں کیا، کام سخت تھا، مقاومت دکھائی، نتیجہ ان کے لیے آسان ہو گیا، ان کو شہادت ملی. ان کو امام خمینی جیسے نے اپنا بیٹا کہہ دیا تو ان کا کام آسان ہو گیا. عزیزان محترم جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، اگر ہمیں اس شہید بزرگوار سے کچھ سیکھنا ہے تو یہ تین انتہائی بنیادی نکات ہیں جو ہر دنیا کے ہر دور میں دنیا کے ہر مقام پر ثابت رہیں گے. ہاں اس کے اندر اضافات ہوتے رہیں گے، مثلا ان کے اندر ایک سیاسی بصیرت تھی، وہ سیاسی بصیرت بہت اہم تھی، ان کے اندر جرأت مقابلہ کرنے کی طاقت تھی وہ بہت اہم تھی، لیکن بنیادی اصول یہی رہیں گے. آدمی خدا کے لیے کام کرے، اپنے اندر تحمل کو بڑھاتا رہے، اور قربانی دینے کے لیے تیار. اگر ان تین اصولوں پہ کام کرتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے خدا تعالیٰ قبول کر لے گا، اور قبول کر لے گا تو انشاءاللہ اس کے درجات کو بلند کر دے گا. یہ جتنی باتیں عرض ہوئیں آپ کی خدمت میں، ہم اور آپ سب جانتے ہیں سب کا سب حسین کا، سب کا سب امام حسین کا، سب سید الشہداء کا سکھایا ہوا. ہم نے اور آپ نے بچپن سے جو لقب امام کا سنا ہے وہ لقب ہی سید الشہداء ہے. سید الشہداء سید سردار کو کہتے ہیں، سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص مخلصانہ جد و جہد کرے، خدا کے لیے جد و جہد کرے اور وہ اللہ کی راہ میں مارا جائے، تو وہ دنیا کے اندر کسی بھی لشکر میں تھا، شہادت کے بعد اس لشکر میں جاتا ہے جس کے سردار امام حسین ہے، وہ اس لشکر کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اب گویا خدا تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو موقع دیا کہ دنیا میں تم لوگ حق کے کسی بھی لشکر میں جاؤ، اگر حق کی خاطر جان دی تو خدا آخرت میں امام حسین کے لشکر میں شامل کر دے گا. اور سارے شہداء امام حسین کی سربراہی کے اندر. لہذا ہمارے اور آپ کے پاس دعاؤں کے اندر بھی یہ جملہ موجود ہے، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین وادخلنا الجنة من باب الحسین. یہ خدا تعالیٰ نے شہادتوں کا ایک سلسلہ جاری کیا، سید الشہداء کے ذریعے شروع ہوا، شب جمعہ ہے اور شب جمعہ پہ کئی شواہد کئی اشارے اس بات پہ موجود ہیں کہ شہداء کی ارواح کربلا کا رخ کیا کرتی، تمام شہداء کربلا کے اندر موجود ہوتے ہیں. شاید ہم لوگ جو یہاں پر علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت کے ذکر کے لیے اس مجلس کو منعقد کر رہے ہیں، شاید ان کی روح بھی اس موقع پر کربلا کے اندر موجود ہے. اور یہ چند آنسو جو میں اور آپ مصائب کے دوران جاری کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کے پیچھے بھی ہماری دعا یہی ہوتی ہے، خدایا ہم سب کو بھی امام حسین کے ہمراہ محشور فرما. چند جملے اگر صرف مصائب کے باب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، فائزان محترم، چونکہ علامہ شہید عارف حسین حسینی نے مظلومیت کے عالم میں جان دی، صرف اس موقع کو چند جملوں میں بیان کروں گا جب امام حسین حضرت علی اکبر کی لاشی کی طرف، کربلا میں امام حسین کے لیے جو سخت ترین مراحل گزرے، خدا جانتا ہے سید الشہداء پہ کیا گزرے، کوئی سید الشہداء کے جذبات کو کیسے سمجھ سکتا ہے. لیکن سید الشہداء کے کلمات سے، سید الشہداء کے بعض اشاروں سے سخت جگہوں کی نشاندہی ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر سخت جگہوں میں سے ایک جگہ وہ تھی جب حضرت قاسم الوداع کے لیے آئے، راوی بیان کرتے ہیں امام حسین نے کسی مجاہد کو الوداع کہنے میں اتنا گریا نہیں کیا جتنا قاسم کے الوداع کرنے پر. سخت جگہوں میں سے ایک جگہ وہ تھی عزیزان محترم جب سید الشہداء علی اصغر کو لے کر آئے، سخت جگہوں میں سے ایک جگہ. اور انتہائی سخت جگہوں میں سے ایک جگہ وہ تھی جب امام حسین علی اکبر کے لاشے پر کو، جب سید الشہداء اپنے اس جوان کے لاشے پر پہنچے. کیا گواہی ہے کہ یہ لمحہ سخت لمحہ تھا. ہمارے پاس سید الشہداء کے کچھ جملات ہیں کہ جو مستند علماء نے کتب مقاتل کے اندر بیان کیے ہیں، کچھ جملات وہ ہیں جو حسد حال لوگ بیان کرتے ہیں، کچھ جملات وہ ہیں جو امام حسین نے خود بیان کیے، مقاتل کی کتب کے اندر موجود ہیں. وہ جملات انتہائی قیمتی ہیں جو ایسا کوئی سید الشہداء کا جملہ ہو. پورے عاشور کے دن کے چند جملات جو ہمارے پاس باقی ہیں جن کے بارے میں شاید یہ گواہی دی جا سکے کہ امام حسین نے کہے ہیں، ان میں سے ایک جملہ وہ ہے جو سید الشہداء نے علی اکبر کے لاشے پر کھڑے ہوئے، میں اس منظر کو آپ کے سامنے کیسے دو چار جملوں میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن آپ سے التجا کروں گا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے ذہن میں سوچئے گا کہ جس جوان کو الوداع کرتے ہوئے امام حسین خود پیچھے پیچھے گئے، جس کو میدان کی طرف بھیجتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر ادھر سے دعا کی، اس جوان کے لاشے پر پہنچے تو امام حسین نے ایک عجیب جملہ کہا، فرمایا وعلی الدنیا بعدک العفا، اے علی اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں. اتنا سخت تھا یہ جملہ کہ جب اس جملے کی آواز احساس مخدرات کے خیمے میں پہنچی تو بی بی زینب خیمے کے دروازے پر آ گئی. بعض روایات کے مطابق بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے پر آئیں اور امام حسین سے کہا کہ بھیا کیا میں آؤں لاش اٹھانے کے لیے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايا من قلب ينقلبون. پروردگار اپنے لباس کا نبی اور اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خدایا تو لباس کا نبی اور اولاد نبی کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، خدایا دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما، ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. خدایا تجھے واسطہ سید الشہداء کے ذکر کا، قائد شہید علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے درجات میں بلندی تنہیں نصیب کی ہے مزید بلندی نصیب فرما. اے پاک پروردگار انہیں اور سائر شہداء کو شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرما. خدایا ان کی شہادت کے پیغام کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام شہداء جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں شہید کیے گئے، خدایا ان تمام شہداء کی شہادتوں کو بلند فرما. خدایا آج کے دور میں جو مظلوم ترین شہادتیں ہوئی ہیں شیخ نمر سعودی عرب کے اندر شہید کیے، خدایا اس شہید کی شہادت کو قبول فرما. خدا ان شہادہ کی شہادتوں کے سبقے میں جو بیمار اور اسیر نائجیریا کے اندر قید میں ہیں، خدا شیخ زرزرزکی کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. خدا ان کی طرح کے تمام اسرا جو جیلوں کے اندر بحرین میں ہیں اور دنیا کے اندر دوسرے مقامات پر ہیں، ان تمام اسرا کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. خدا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. خدایا امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد والہ الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص، تمام شہدا کے لیے بالاخص علامہ شہید سید عارف حسین حسینی کی روح کے حساب سے.